الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. قرآن مجید کی آیت کا بلکہ ایک آیت ہی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، بڑی عمر کی خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام کیا اور ان کو بڑی تکریم دی، عزت دی، خاطر مدارات کی، اور جب واپس گئیں تو تب بھی آپ نے خوب انہیں نوازا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کون خاتون تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا کرتی تھی، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی اور ان سے ان کا تعلق تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کی بنا پر ان کی تکریم کی، ان کو عزت دی اور ان کی خاطر مدارات کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھیں ان کی وجہ سے ان کی آبھگت کی، اور ساتھ میں فرمایا کہ ان حسن العہد من الایمان، ان تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بعض سہیلیاں ان کے زمانے میں آیا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق کی بنا پر انہیں ہدایا اور تحائف بھیجا کرتے تھے، یعنی اس تعلق کو اتنا نبھایا کہ بیوی کا تو انتقال ہو گیا لیکن سارے اہل تعلق تو نہیں مر جاتے، اس لیے آپ اس تعلق کو نبھانے کے لیے ان کی جو سہیلیاں تھیں، ان کی جو جاننے والی تھیں یا تعلق والی تھیں، آپ ان کے گھروں پر جو ہے تحائف اور ہدایا بھجوایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کبھی بکری وغیرہ ذبح کی تو گوشت وغیرہ بھی بھجواتے تھے. بہرحال اس سے پتہ چلا کہ تعلقات نبھانا یہ آپ کی سنت ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی آپ نے فرمایا کہ تعلقات کو نبھانا یہ سنت ہے اور ایمان کی علامتوں میں سے. دیکھیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کا والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں انہیں بڑا تردد ہوتا ہے. چنانچہ ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو اب میں کیا کروں، ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جو تعلق والے ہیں ان سے تم اپنا تعلق رکھو، یعنی تمہارے والد کے جو دوست تھے، جو ملنے والے تھے، تعلق والے تھے یا ان کے عزیز اقارب میں سے، تو ان سے اپنا تعلق برقرار رکھو، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو. تو اللہ رب العزت تمہارے والد کو اس سے خوش کر دیں گے. یعنی بعض روایتوں میں باقاعدہ اس کی صراحت موجود ہے کہ اگر کسی کے والد دنیا میں ناراض تھے اور ان کا ناراضگی کی حالت میں انتقال ہو گیا، تو اس بچے کو چاہیے کہ والد کے جو اہل تعلق ہیں ان سے تعلق رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں ان کے والد کو راضی کر دیں گے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر والدین کا تعلق کسی سے ہو یا ان کا جو ہے وہ رشتہ داری کا معاملہ ہو تو اس تعلق کو نبھانا چاہیے، والدین کے انتقال کے بعد فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے پاس جاتے رہیں آدمی، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، صرف اس نسبت سے کہ میرے والد کا تعلق ان سے تھا۔ تو انشاءاللہ یہ تعلق بھی بہت کارآمد ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ تو خاص طور پر جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اہل تعلق، جو ان کے اہل تعلق ہیں، ان سے تعلقات کو قائم رکھے۔ دین اصل میں اسی کا نام ہے، ہم نے اصل میں دین آج نام رکھ لیا ہے روزے نماز کا صرف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزے نماز کے سوا بھی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا یہ بھی دین ہی ہے، بلکہ دین کا حصہ ہے۔ تو نماز روزے کی حد تک تو ہم دین کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سچ بولنا، وعدہ نبھانا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دین ہی میں سے ہیں اور دین کی تکمیل ہوتی ہے اس سے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ ان حسن العہد من الایمان، تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کی علامت۔ یاد رکھیے، تعلق قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، نبھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن تعلقات کو توڑ دینا یہ بہت آسان، یہ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کا دل یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان سے گلے ملے یا ان کے پاس بہت زیادہ جائے تو ٹھیک ہے، نہ گلے ملے نہ ان کے پاس بہت زیادہ جائیں، لیکن جو شریعت نے فرائض و واجبات رکھے ہیں کم از کم ان کے حقوق شریعہ ادا کر دینا اتنا کافی ہے۔ حقوق شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جس چیز کی ضرورت ہو ان کی ضرورت پوری کر دیں، چاہے ان سے بہت زیادہ جا کے نہ ملے، لیکن اس تعلق کو توڑے نہیں۔ دیکھیے، عمارت بنانا یہ بہت مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن توڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ آپ توڑنا چاہیں گے تو وہ دنوں میں ٹوٹ جائے گی، مہینوں میں ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ بنانا چاہیں گے تو اس میں پھر سالوں لگتے ہیں بعض اوقات۔ اسی طریقے سے یہ تعلقات بھی عمارتوں کی طرح ہیں، آپ جب اس کو بنانا چاہتے ہیں تو بنانے میں وقت لگے گا، پھر اس کو نبھانا مشکل ہے، لیکن آپ نبھاتے رہیں انشاءاللہ اس پر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنی چاہیے، ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ خود میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا گزرا کہ میرے والد کے ایک تعلق والے تھے، اور بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کے گھمنڈ میں یا بعض اوقات کسی اور چیز کا انہیں گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں تو آتے جاتے دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں یا کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جس سے دوسرے کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے۔ تو فرمایا کہ والد صاحب کے ملنے والوں میں ایک صاحب ایسے ہی تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کوئی بات کہی اور اس انداز میں کہی کہ مجھے ان کا یہ انداز بہت برا لگا، اور میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اس شخص سے تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں گھر پہنچا اور میں نے ایک بڑا تیز قسم کا خط لکھا جس میں ان کی بدتمیزی یہ بھی لکھی کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ تم اس سے تعلق نہ رکھو۔ تو وہ سب بڑا تیز ترار خط لکھ کر جو رکھ لیا اور کہا کہ بس یہ میں ان کو بھیج دوں گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میری عادت ایک یہ تھی کہ میں خط بھیجنے سے پہلے والد صاحب کو دکھاتا تھا کہ میں نے یہ خط لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خط دکھایا اور ان سے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے ایک جاننے والے ہیں، تعلق والے ہیں، انہیں یہ خط لکھا ہے اور جو ہے وہ میں دکھانے لایا ہوں۔ تو حضرت نے، یعنی ان کے والد نے محسوس کیا کہ اس وقت یہ غصے میں ہیں، طبیعت میں اشتعال ہے، تو خط تو ان کے ہاتھ سے لے لیا اور لے کر رکھ دیا اپنے پاس۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس سلسلے میں بعد میں بات کریں گے، یعنی اس وقت وہ چلا دیا۔ ایک دن گزرنے کے بعد پھر ان کو بلایا اور پھر فرمایا کہ بھئی میں نے تمہارا خط پڑھ لیا، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو اس خط سے۔ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے میں تعلق نہ رکھوں اور آئندہ یہ مجھ سے بات نہ کیا کریں، تعلق نہ رکھیں مجھ سے۔ تو حضرت فرمایا کہ دیکھو بھائی، تعلق نبھانا یہ مشکل ہے، تعلق توڑنا بہت آسان ہے، منٹوں میں سیکنڈوں میں ٹوٹ جائے گا. فرمایا کہ یہ جو صاحب ہیں ان سے تعلق صرف میرا ہی نہیں ہے بلکہ اصل تعلق میرے والد صاحب سے تھا, یعنی پردادا سمجھ لیجیے, والد دادا سمجھ لیجیے. تو فرمایا کہ ان کا تعلق اصل ان سے تھا, تو ان کی وجہ سے میں نے نبھایا اور میں چاہتا ہوں میری وجہ سے تم نبھاؤ. تعلق کو توڑو نہیں. پھر سے ایک خط نکال کے دیا اور فرمایا کہ تم نے ایک خط لکھا تھا, ایک خط میں نے بھی لکھا ہے, اب ذرا تم اس کو پڑھ لو. فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خط پڑھا تو آسمان و زمین کا فرق تھا, میرے خط میں اشتعال تھا اور ان کو جو جس انداز میں میں نے ڈانٹا ڈپٹا تھا, لیکن اس میں جو ان سے تکلیف پہنچی وہ بھی سب لکھ دی گئی تھی اور ان کے اندر جو مرض تھا جو بیماری تھی اس کو بھی تحریر کر دیا گیا تھا, لیکن تعلق کے توڑنے کی بات نہیں کی گئی تھی. اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی اصلاح ہو جائے. تو فرمایا کہ میں نے وہ خط پڑھا اور میں نے کہا کہ واقعی میرے اور آپ کے خط میں تو بہت فرق ہے, جو میں چاہتا ہوں اس میں آپ نے وہ مقصد بھی پورا کر دیا اور تعلق بھی نہیں ٹوٹا. تو بھائی حضرت نے یہی بات فرمائی کہ بھائی تعلق کو جو ہے قائم رکھنا یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو نبھانا جو ہے یہ مشکل ترین عمل ہے. اس لیے تعلقات کو نبھاؤ. البتہ اگر کسی سے تعلق نبھانے میں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ روزانہ جا کے ان کے پاس بیٹھو یا روزانہ جا کے ان سے گلے ملو, بلکہ جو ان کے حقوق شرعیہ اللہ نے رکھے ہیں ان حقوق کو ہم ادا کر دیں. اگر وہ آ جائیں تو مسکرا کر بات کر لیں, ان کی عزت و تکریم کریں, جو خاطر توازو کر سکتے ہیں وہ کر دیں, انہیں اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کر دیں. بس یہ اصل میں. تو یہ تعلقات نبھانے کی بات حضرت فرمائی. تو حقیقت یہی ہے کہ تعلق قائم رکھنا اور ان کو نبھانا یہ مشکل. تو اپنے عزیز اقارب سے ہمیں تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے. آج وہ زمانہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں. بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں, بہن بھائی سے ناراض ہے, بھائی بہن سے ناراض ہے, یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے دو صحابہ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, معاملات ختم ہونے کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تعلقات کو ہم رکھیں, تعلق کو توڑیں نہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تین باتوں پر قسم کھائی آپ نے. چنانچہ قرآن مجید نے خود فرمایا یم حق اللہ الربا و یربی الصدقات, صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا. اب لازم ہے صدقہ دینے کا مطلب مال خرچ کرنا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. تو فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو اس مال خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جو اللہ کی خاطر لوگوں کی تکلیف برداشت کرتا ہے. اب تعلقات نبھانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ تکلیف ہم کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو اس لیے برداشت کر رہے ہیں. فرمایا کہ تعلق نبھانے میں لوگوں کی تکلیف جو تم برداشت کرو گے, ان کی ایذا پر صبر کرو گے, تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تمہاری عزت بڑھا دیں گے. یعنی اگر تم اس پر صبر کرو گے ان کی تکلیف پہنچنے پر, تو دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے کہ تمہاری عزت میں کمی نہیں ہوگی, بڑھے گی. اور تیسری بات جو قسم کھا کے آپ نے فرمایا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنا دست سے سوال دراز کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس ہاتھ کو پھیلاتا ہے, مانگتا ہے, سوال کرتا ہے, تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ افلاس سے دو چار رہے گا, یعنی اس کا مال اس کے پاس نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیجئے جو مانگتا ہے ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے, اسے عادت جب پڑ جاتی ہے تو وہ پھر مانگنا چھوڑتا نہیں. آسان دھندا اس کو مل گیا, لوگ محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ ہزار دو ہزار پانچ ہزار کماتے ہیں, یہ دن میں دس دس بیس بیس ہزار روپے کما رہا ہے مانگنے سے, تو یہ عادت ایسی پڑ جاتی ہے. اسے فرمایا لوگوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. تو فرمایا کہ جو لوگوں کے آگے دست سے سوال دراز کرتا ہے تو یقین جانو کہ وہ پھر ہمیشہ اس کا افلاس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں. تو بلا ضرورت شدیدہ جو ہے کبھی اپنے ہاتھ کو پھیلانا نہیں چاہیے, لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے. ہم نے یہاں دیکھا, عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ہر نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ان کو بٹھا دیا جاتا ہے یا ان سے کہا جاتا ہے بھائی مسجد سے باہر جا کے مانگو. بعض اوقات لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں اور وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو کیوں منع کر دیا. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اللہ نے یہ فرمایا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تو اللہ کے گھر میں تم آئے تو اللہ سے مانگو, لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ مانگنا ہی ہے تو مسجد سے باہر نکل کے مانگ لو، اور جس کو ضرورت پوری کرنی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ضرورت مند ہے تو باہر نکل کے ضرورت پوری کر دوں، مسجد میں دینا بھی مناسب نہیں ذاتی ضرورت کے لیے. دیکھیے جہاں اجتماعی ضرورتیں ہوتی ہیں، مسجد کوئی اور مسجد بن رہی ہے، یا مجاہدین کے لیے فنڈ جمع ہو رہے ہیں، یا مدارس کا قیام ہے، یا دنیا کے رفاہی کام ہیں، کوئی کنواں کھدوایا جا رہا ہے، کوئی سبیل بنائی جا رہی ہے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، یا پل بنایا جا رہا ہے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اگر اس کے لیے یعنی عام لوگوں کی ضرورت کے لیے مسجد میں اگر مانگا جائے وہ جائز، لیکن اپنی ذاتی ضرورت کے لیے مانگنا جائز نہیں، اس سے منع فرمایا. تو اس لیے اگر کسی کو کبھی دینا بھی ہو تو وہ مسجد سے باہر نکل کے دے، بشرطے کہ اچھا. پھر دوسرا یہ کہ بعض لوگوں نے اس کو دھندا بنا دیا ہے، ہر نماز میں باہر کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں بعض لوگ، تو اسٹوریاں آتی رہتی ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، گاڑیاں بھی ہیں ان کے پاس، بینک بیلنس بھی ہے، سب چیزیں، اور لوگوں سے مانگنے کا چونکہ ایک ہنر انہیں آ گیا ہے مانگتے. بعض لوگ جو ہیں وہ لنگڑے نہیں ہیں لنگڑے بن جاتے ہیں، لولے نہیں ہیں لولے بن جاتے ہیں، اندھے نہیں ہیں اندھے بن جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے مانگنے سے ایک تو گریز کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دس سے سوال دراز کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ نچا ہوا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی جو آبرو ہے اس کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، آبرو جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، آب پانی کو کہتے ہیں اور روح چہرے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اس کی آبرو ختم ہو گئی، یعنی اس کی عزت ختم ہو گئی، اس کی تکریم ختم ہو گئی، اس کی جو چہرے پر ایک وقار تھا اور جو وجاہت تھی اس کا نور چھن گیا. تو اسی طریقے سے جب آدمی لوگوں کے آگے دس سے سوال دراز کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی نور جو ہے چہرے کا چھین لیتے ہیں. قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے گوشت نوچا ہوا ہو اس کا. تو اس لیے ایسی بلا ضرورت مانگنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. تو بہرحال ان تین باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر لوگوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم ان کی تکلیف پر صبر کرو، اور اس صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری عزت بڑھا دیں گے، لوگوں کی نظر میں تمہاری عزت بڑھے گی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، تو ایک مرتبہ بھری مجلس میں ان کے ایک عزیز آئے اور حضرت کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگے. حضرت بار بار یعنی متوازنہ انداز میں فرماتا، ارے بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی، ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایسے میرا مقصد یہ نہیں تھا. یعنی حضرت بار بار جو ہے وہ توازوں سے کام لے رہے ہیں اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کر. تو بہرحال یہ لیکن حضرت نے مشتعل نہیں ہوئے، ایسا نہیں کیا کہ جواباً، اگر کہتے تو ان کے ہزاروں تعلق والے تھے اور جو ہے ایسے لوگ تھے جو ان پر جان فدا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی کے سامنے ان کو ذلیل نہیں کیا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اہل اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا، کہ وہ سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کی خاطر تکلیف اٹھا لیتے ہیں، سب ایسے کام لیتے ہیں، نتیجتاً انشاءاللہ ان کی عزت بڑھتی ہے. اور جو بے عزت کرنے والا اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، آج کوئی جانتا بھی نہیں انہیں، لیکن حضرت کو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت خدیجہ کی سہیلی کا میں نے اکرام ان کی نسبت سے اور تعلق سے کیا، اس لیے تم بھی اپنے جو عزیز غریب رشتے دار ہیں ان سے تعلق کو قائم رکھو، توڑو نہیں، اس کو نبھاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، تکلیفوں پر لوگوں کی صبر کرتے ہیں، ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں جو درجات عالیہ نصیب فرمائیں گے، اس وقت آدمی یہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ اجر و ثواب عطا فرما دے. تو آج بظاہر تو ہم تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، کسی نے زبان سے کچھ کہہ دیا ہم اس کی بات کو برداشت نہیں کرتے، جب تک ہم جواب نہ دے لیں ہمیں صبر اور چین نہیں آتا، اگر اس نے ہاتھ اٹھایا تو جب تک ہم اس کے مقابلے میں دو چار مان نہ دیں ہمیں صبر نہیں آتا. لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ جو آدمی صبر سے کام لے اور معاف کر دے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے اہم ترین امور میں سے ہے. گالی لگتی نہیں کسی کو بھائی، اگر کوئی گالی جو ہے وہ بکتا ہے تو وہ گالی آپ کو لگے گی نہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کا، اپنی زبان خراب کر رہا ہے، اپنا اخلاق خراب کر رہا ہے. اسی طریقے سے کسی کا منہ، اگر کوئی منہ چڑھا رہا ہے کسی کو تو وہ منہ چڑھانے والے کا اپنا منہ خراب ہو رہا ہے، آپ کا منہ خراب نہیں ہو رہا. تو اس لیے ان باتوں کو آدمی برداشت کرے، دیکھیے جتنا جتنا جو تعلق والوں سے تکلیف پہنچتی ہے نا, جن سے تعلق نہیں تھا ان سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی. اپنے عزیز اقارب جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں غیر نہیں پہنچاتے. اس لیے عزیز اقارب کی تکالیف کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا, اللہ نے اس کے درجات بھی بہت رکھے ہیں. دنیا میں بھی درجات ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جو درجات ملیں گے. میں نے بتا دیا کہ اللہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کھال کو قینچی سے کاٹا جاتا اور میں صبر کرتا تاکہ مجھے یہ اجر و ثواب ملتا. کیونکہ جب اجر و ثواب کے ڈھیر دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ کاش میں ہر بات پہ صبر سے کام لیتا. تو بہرحال یہ مختصر سی بات ہے کہ ان حسن العہد من الایمان, تعلقات کو نبھانا یہ ایمان میں سے ہے. اس لیے اپنے تعلقات کو قائم رکھیں. بھائیاں دیکھو پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. اسی طرح اگر کسی کے پانچ بھائی ہیں تو پانچوں کے اخلاق ایک جیسے نہیں ہو سکتے, کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. اب کوئی تیز مزاج کا ہے, کوئی نرم مزاج کا ہے, کوئی جوشیلا ہے, کوئی جو ہے وہ ایسا ہی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی تیز مزاج کا ہے اور وہ آپ سے جب بھی بات کرتا ہے تیوی ماتھے پر بل لا کر بات کرتا ہے, لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماتھے پر بل نہ لائیں, آپ اپنے اخلاق سے ہاتھ نہ دھوئیں, بلکہ اپنے اخلاق کو اختیار کریں, استعمال کریں, ان سے اچھے انداز میں گفتگو کریں, انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. بہت زیادہ ہو تو ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام پھر بھی رکھیں, یعنی تعلقات کو نہ توڑیں. تعلق قائم کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے ہر ایک سے اچھا تعلق رکھا. اب آپ دیکھیے ایک شخص آتا ہے راستے میں اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کو کھینچتا ہے, یہاں تک کہ آپ کے گلے پر سرخی آ گئی, نشان آ گیا. اور جب آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ ہاں بھائی تو نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے یہ کہا کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا وہ ہمیں دو. مطلب یہ تھا کہ جو بیت المال میں جو مال ہے وہ ہمیں دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا, آپ نے جواب پلٹ کر نہیں دیا. اور ورنہ آپ کے جتنے جانشار تھے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا بلکہ کہا کہ بھائی اس کو کچھ دے دو, دے کر رخصت کر دیا. تو یہ اخلاق اصل میں سکھائے ہمیں جاتے ہیں. آپ کے تو اخلاق تھے ہی بلند. حدیث میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں. سب سے بلند ترین اخلاق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک قرآن مجید تو وہ ہے جو تم دیکھتے ہو, تمہارے ہاتھوں میں آتا ہے, تم دیکھ کر پڑھتے ہو, اور جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو وہ میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. چلتا پھرتا قرآن اگر کسی نے دیکھنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند اخلاق کے مالک تھے. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم تعلقات کو قائم رکھیں, خاص طور پر اس زمانے میں جو دجالی فتنے ہیں, یہ دور چل رہا ہے اور فتنوں کا دور ہے, لڑائی جھگڑے فتنے فساد, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑنا, قتل و غارت کر دینا, ان سب چیزوں سے گریز کریں. مال کسی سے لے لیا ہے تو بھائی اس کو جو ہے اس کو سو طرح سے اس کو واپس کر دیں. آدمی دیکھیں نا دین یہ بھی تو ہے نا, قرضہ لے لیا تو واپس کرو بھائی. بعض لوگ قرض لینا فن سمجھتے ہیں, پھر نہ دینا یہ بھی فن سمجھتے ہیں کہ مجھے لے کے دکھائے مجھ سے واپس. اب دوسرا آدمی چکر پہ چکر لگا رہا ہے, بہت سے ٹوپی پہنا رہا ہے, کچھ کچھ کر رہا ہے, لیکن قرضہ نہیں دیتا. یہ تکلیف پہنچانا ہے, وہ تمہاری ضرورت میں کام آیا ہے. تم بھی جب تم نے اگر وعدہ کیا تو اس وعدے پر دے دو, اس سے پہلے دے دو تو کیا ہی بات ہے. اور اگر بالفرض تمہارے پاس نہیں ہے تو تم اس سے جا کر معذرت کرو اور اس سے کہو بھی مجھے تم 10-15 دن اور دے دو, میرے پاس وقت نہیں ہے, جب ہوگا میں دے دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے لیے بھی فرمایا کہ جو آدمی قرضدار کو مہلت دے دے تو وقت گزرنے کے بعد روزانہ جو ہے, پہلے تو یہ تھا جو قرض دیا ہے اس قرضے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا صدقے کا ثواب دیں گے, لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ڈبل ٹریپل اور چوگنا جو ہے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو یعنی یہ ایک طرف جو ہم نے اگر 100 روپے کسی کو قرض دیا ہے تو ایک مہینے کے لیے تو ایک مہینے تک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, لیکن ایک مہینہ گزر گیا اسے نہیں دیا اور آپ نے پھر بھی اس کو نرمی سے کام لیا, موقع دیا, تو انشاءاللہ پھر دوگنا چوگنا کر کے ملے گا. تو یہ اجر و ثواب بھی تو ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر اگر کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان تکلیفوں پر صبر سے کام لینا چاہیے, اور کوشش کریں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں, چاہے وہ دوستوں سے ہوں, چاہے عزیز اقارب سے, رشتہ داروں سے ہوں, ان تعلقات کو مضبوط تو کریں, نبھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، انہیں پیلیا بھی ہے، اس کے ساتھ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کا آپریشن بھی ہونا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت مندی عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، تاکہ ان کا آپریشن ہو سکے اور آپریشن بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے. اور بھی جو ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.